جمعرات 21 اپریل، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاناما لیکس کے بعد برطانیہ میں نئی قانون سازی کے تحت جائیداد کے اصل مالک کا نام ظاہر کیا جائے گا، کیا اس سے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کا خاندان متاثر ہوگا؟ تجزیہ کار:
وہ کہتے ہیں 2006 میں خریدی ہیں، لیکن اگر 1994 میں خریدے اس پہ پیسہ کہاں سے آئے؟ پاکستان کا لا اس میں زیادہ انوالو ہے، انگلینڈ کا نہیں ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، سارہ حسن سے خبریں سنیے۔ برطانیہ ایک ایسے منصوبے پر غور کر رہا ہے جس کے تحت جائیداد کے اصل مالکان کے لیے اپنا نام پوشیدہ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹیکس چھپانے اور کالے دھن کو سفید کرنے والے افراد کو اپنا نام ظاہر کرنے پر مجبور کیا جا سکے گا۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔
ان تجاویز کی بنیاد پر قانون سازی سے ایسی غیر ملکی کمپنیوں پر دباؤ بڑھے گا جو اصل غیر ملکی مالکان کے نام ظاہر کیے بغیر اربوں پاؤنڈ جائیداد کی مالک ہیں۔ تجاویز کے تحت سرکاری ٹھیکوں کے لیے ٹینڈر جمع کرانے والی غیر ملکی کمپنیاں بھی اصل سرمایہ داروں کا نام بتانے کی پابند ہوں گی۔ ٹیکس چھپانے کی نیت سے نام خفیہ رکھ کر برطانیہ میں جائیداد خریدنے اور دیگر سرمایہ کاری کرنے کے خلاف نئی تجاویز پاناما پیپرز کے منظر عام پر آنے کے بعد پیش کی جا رہی ہیں۔
پاکستان کے افواج نے بدعنوانی میں ملوث ہونے پر 11 اعلی افسران کو نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے۔ جبری ریٹائر کیے جانے والے افسران میں ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک میجر جنرل، 4 بریگیڈیئر، ایک کرنل، 3 لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر شامل ہیں۔ تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک۔
عسکری ذرائع کے مطابق نوکری سے برخاست کیے جانے والے تمام افسران کا تعلق فرنٹیئر کور بلوچستان سے بتایا گیا ہے۔ برطرف شدہ افسران میں لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک اور میجر جنرل اجاز شاہد بلوچستان میں ایف سی کے آئی جی کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں برطرف کیے جانے والے فوجی افسران کے نام تو بتائے جا رہے ہیں، تاہم ان افسران پر بدعنوانی سے متعلق تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔
دوسری جانب پاناما لیکس کے معاملے پر پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کا خاندان ماضی میں بھی کڑے احتساب سے سرخرو ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں تمام فیصلے سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے کیے ہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں کسی کو خلل ڈالنے نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے فوج میں احتساب کے عمل کا خیر مقدم کیا ہے۔ سینیٹر فرحت اللہ بابر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہونی چاہیے، پارلیمنٹیرینز کا، سول حکومتوں کا، تمام بیوروکریسی کا، فوج کا، سیکیورٹی کے اداروں کا، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔
سینیٹر فرحت اللہ بابر۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو پسپا کرنے کے لیے امریکہ اور خلیجی ممالک متحد ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والے خلیجی تعاون کے اجلاس کی تنظیم کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ خطے میں جاری تناؤ کو کم کرنے کے لیے امریکہ اپنے عزم کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ صدر اوباما نے کہا،
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش جو ہم سب کے لیے خطرہ ہے، انہیں پسپا کرنے کے لیے ہم متحد ہیں۔ خلیجی ممالک کی خصوصی افواج مل کر کارروائی کرنے کو یقینی بنائیں گی اور اس سلسلے میں امریکہ اپنے خلیجی ساتھیوں کی مدد کرے گا۔ خلیجی ممالک شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف اقدامات میں اضافہ کریں گے۔
صدر اوباما کے الفاظ۔ امدادی سامان پر مشتمل ایک بڑا کارواں شام پہنچا ہے جس میں ادویات اور خوراک کے پر مشتمل 65 ٹرک شامل ہے۔ شام کے مرکزی علاقے ریستان میں 2012 کے بعد یہ پہلا امدادی قافلہ ہے جو جنگ سے متاثرہ 1,65,000 افراد کو امداد فراہم کرے گا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی مدد سے شام کے محصور علاقوں سے 500 زخمیوں کے انخلاء کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ حمیرہ کمل۔
ان میں نصف زخمی ایسے علاقوں میں ہیں جو شامی افواج اور اس کے حمایت یافتہ گروپوں کے محاصرے میں ہیں، جبکہ باقی کا تعلق باغیوں کے زیر محاصرہ علاقوں سے ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق شام میں اس وقت تقریباً 500,000 لوگ اپنے اپنے علاقوں میں محصور ہیں۔ دوسری جانب شام میں قیام امن کے لیے جنیوا میں ایک ہفتہ قبل شروع ہونے والے امن مذاکرات مشکلات کا شکار ہیں۔ اب یہ واضح نہیں کہ 7 ہفتے سے جاری عارضی جنگ بندی بھی برقرار رہ پائے گی یا نہیں۔
نیٹو کا کہنا ہے کہ بحیرہ ایجن میں جنگی جہازوں کی گشت سے ترکی سے یورپ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ ترکی کے دارالحکومت انکرا میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ سمندر عبور کر کے یونان آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 2,000 سے کم ہو کر یومیہ 150 رہ گئی ہے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا،
ہم نے ان کی تعداد میں خاطر خواہ کمی کی ہے، لیکن میرے خیال میں ان اقدامات کو بہت جلد ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسمگلر ابھی بھی بحیرہ ایجن کے ذریعے لوگوں کو سمندر عبور کروا رہے ہیں۔ اگر ہم سمندر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تعداد مزید بڑھ جائے گی اور لوگ غیر قانونی طور پر خطرناک طریقے سے سمندر عبور کریں گے۔
اور ملکہ برطانیہ 90 برس کی ہو گئی ہیں۔ ان کی سالگرہ کے موقع پر برطانیہ بھر میں تقریبات جاری ہے. شاہی خاندان کے چاہنے والے اسکول کے بچے سیاحوں کی بڑی تعداد ملکہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ونڈسر کیسل کے باہر موجود ہے. اپنی والدہ کو سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے پرنس چارلز نے خصوصی ریڈیو پر ایک ڈرامہ ریکارڈ کیا ہے جو شیکسپیئر کے ڈرامے سے اقتباس ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان میں بدعنوانی کے الزام میں اعلیٰ فوجی افسران کی برطرفی کے اعلان کے لیے یہی وقت کیوں چنا گیا؟ ایم کیو ایم کے مقتول رہنما عمران فاروق کے قتل کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجوا دیا گیا ہے. دنیا کی سب سے زیادہ عمر پانے والی فرمانروا ملکہ برطانیہ آج 90 برس کی ہو گئی. ان کے علاوہ آپ کے صوتی پیغامات بھی پروگرام میں شامل ہیں, مگر آج سیربین کا اہم موضوع ایک مرتبہ پھر پاناما لیک سے پیدا ہونے والا بحران ہے جس نے دنیا میں اقتدار کے کئی ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس سکینڈل میں دنیا کی اہم سیاسی اور کاروباری شخصیات کے ناموں کے افشا کے بعد اب برطانیہ میں ایسی تجاویز زیر غور ہیں جن کے تحت جائیداد کے اصل مالکان اپنے نام مخفی نہیں رکھ سکیں گے, اور قانون بن جانے کی صورت میں ٹیکس سے بچنے اور بدعنوانی کے ذریعے حاصل کردہ کالے دھن کو سفید بنانے والے افراد کے لیے برطانیہ میں املاک خریدنا مشکل ہو جائے گا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, ہمارے ساتھی سلیم قاضی کی زبانی.
برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومتی وزراء اس سلسلے میں مختلف تجاویز پر غور کر رہے ہیں. ان تجاویز کی بنیاد پر قانون سازی سے ان غیر ملکی کمپنیوں پر دباؤ میں اضافہ ہو جائے گا جو جائیداد کے اصل غیر ملکی مالکان کے نام ظاہر کیے بغیر اربوں پاؤنڈز کی جائیداد کی مالک ہیں. روزنامہ دا گارڈین اور روزنامہ دا ٹائمز کے مطابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے ان تجاویز سے پہلے ہی تمام مقامی کمپنیوں پر سختی کا آغاز کر دیا ہے, اور یہ کمپنیاں اس سال جون کے بعد اپنے اصل مالکان کے نام خفیہ نہیں رکھ سکیں گی. وزیر اعظم کا خیال ہے کہ برطانیہ میں جائیداد اور سرمایہ کے اصل مالکان کے نام ظاہر کرنے کے حوالے سے غیر ملکی اور مقامی کمپنیوں پر ایک ہی قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. برطانیہ کے محکمہ برائے کاروبار جدت اور ہنر نے اس سلسلے میں جو مسودہ شائع کیا ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ جائیداد کی خریداری ایک ایسا ذریعہ ہے جسے بآسانی جرائم سے کمایا ہوا پیسہ چھپانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. محکمے کا مزید کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ ایک جائزے میں شامل قانونی کمپنیوں میں سے ایک چوتھائی ایسی تھیں جن کے صارفین نے اپنا کالا دھن سفید کرنے اور فراڈ کی غرض سے برطانیہ میں جائیداد خریدنے کی کوشش کی تھی. واضح رہے کہ غیر ملکی خریداروں کے لیے برطانیہ میں جائیداد میں سرمایہ کاری ایک پرکشش کاروبار ہے جس کی وجہ یہاں کی مستحکم سیاسی اور کاروباری فضا ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی ہمارے ساتھی سلیم قاضی سے. اسی خبر کے تناظر میں میں نے یہاں برطانیہ میں ماہر قانون اور کوئنز کونسل صبغت اللہ قادری سے پوچھا کہ برطانیہ میں جائیداد خریدتے وقت اصل مالک کا نام دستاویزات پر نہیں ہوتا تھا, ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟
جہاں تک برطانیہ میں لا آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت آپ کو ساری معلومات دینی ہوتی ہیں, اور لینڈ رجسٹری میں آپ جس کا بھی مکان کی معلومات کرنا چاہیں سرچز میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے, مکان کا پتہ دیں پتہ چل جاتا ہے کس کا مکان ہے, تو مالک کا مکان تو پتہ ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بینیفیشل انٹرسٹ ہے کسی کا, اس کا نہیں ہو سکتا. مقصد یہ ہے کہ مثلاً خاص طور پہ آج کا بہت بڑا نیوز چل رہی ہے آف شور کمپنیز کی, لوگ جو ہیں اپنا پیسہ لگاتے ہیں آف شور کمپنی خریدتے ہیں, اور آف شور کمپنی لیگل مالک ہوتی ہے, اور جو بینیفیشل مالک ہوتا ہے وہ جس کا پیسہ ہوتا ہے, تو جب وہ خریدتے ہیں پراپرٹی تو وہ پراپرٹی میں لینڈ رجسٹری میں آپ کو جب معلوم کرتے ہیں تو کمپنی کا نام ملتا ہے, لیکن کمپنی کس کی ہے کس کا پیسہ ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. اور یہی ایک مسچیف ہے جو پیناما لنک میں آج دنیا میں ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں, پاکستان میں پھیلی ہیں کہ جی پارک لین میں نواز شریف کے لڑکوں کی پراپرٹی ہے, کمپنی کی ہے یا نہیں. اب برطانیہ میں یہ مسئلہ بڑا پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا, آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم کے بارے میں سوال ہوئے ہیں, تو اب برطانیہ اس بات پہ غور کر رہا ہے کہ قانون یہاں بنایا جائے گا جس کے تحت اب جب بھی کوئی آف شور کمپنی یا کوئی بھی لیگل اونر جس کے اصل مالک جو ہے بینیفیشر ہونے ہیں, تو ان کو نہ صرف اپنا نام دینا پڑے گا بلکہ اس کمپنی کے جو اصل مالک ہیں جو بینیفیشر ہونے ہیں ان کا بھی نام دینا پڑے گا. مطلب یہ کہ اگر ورجن آئی لینڈ میں کوئی کمپنی ہے وہ میرا مکان خریدتی ہے, تو آج جو ہے آپ میرے مکان کے بارے میں معلوم کریں گے اس کمپنی کا نام پہ مکان, وہ کہیں گے وہ کمپنی اونر ہے. لیکن اب قانون تبدیل ہو رہا ہے, اس کے بعد اس کمپنی کو بتانا پڑے گا کہ وہ کمپنی کس کے بیہاف پہ مکان خریدی, اصل مالک کا نام لینڈ رجسٹری میں جائے گا. یہ بہت اچھا پروپوزل ہے اور یہ ضرور ہونا چاہیے میرا خیال ہے, کیونکہ برطانیہ میں آپ کو معلوم ہے پراپرٹی قیمتیں جو ہیں آسمان پہ جا رہی ہیں, کیونکہ رشین اولیگارک ہوں, ایشین کرپٹ آفیشلس ہوں, سارے لوگ منی لانڈرنگ میں پیسہ یہاں لاتے ہیں اور یہ نہیں بتا رہے یہ پیسہ رشوت کا ہے, یہ پیسہ ڈرگس کا ہے, یہ پیسہ بے ایمانی کا ہے, بلکہ یہ پیسہ کمپنی کا ہے اور کمپنی کے نام پہ خریدے جاتے ہیں. پراپرٹی قیمتیں بڑھتی ہیں, کمپٹیشن بڑھتا ہے, کیونکہ بلیک منی کو لوگ وائٹ کر رہے ہیں, اس لیے وہ ہائی پرائسز دیتے ہیں. تو اس پراپرٹی مارکیٹ خراب ہو رہا ہے, برطانیہ کا نام بدنام ہو رہا ہے, اس لیے اب اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے.
لیکن اگر کمپنی کے ساتھ جو کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں جو مالک ہیں کمپنی کے, ان کا نام بھی آ جاتا ہے, اس سے اس بات کی روک تھام کیسے ہوگی کہ وہ پیسہ وائٹ منی ہے, سفید دھن ہے, وہ کوئی چوری رشوت یا اور کسی غیر قانونی طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا؟
سر وہ بات سیدھی ہے, جیسے انڈیا پاکستان بے نامی ہوتی ہے, بیسیکلی ابھی تک یہ کوئی لیگل نہیں ہے, لیکن پیسہ لگایا اس لیے جاتا ہے, کسی وجہ ہوتی ہے, کیونکہ بھائی بننا بے نامی کیوں کریں, اپنا نام پہ رکھیں. ظاہر بات ہے یا تو یہ منی لانڈرنگ ہے, ٹیکس ایویژن ہے کسی وجہ سے ہے. لیکن اگر کمپنی کے ڈائریکٹر کی بات نہیں ہے, کمپنی کے اصل شیئر ہولڈر اصل مالک کون ہیں, پھر ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے ہے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک آج جو مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے, اگر آج یہ قانون ہوتا, قانون میں تبدیل ہو گئی ہوتی, تو پارک لینڈ کے جو مکان ہیں جس کے بارے میں پاکستان میں اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے, نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے بیٹوں کے مکان ہیں, دیکھیں وہ 2006 میں لیے گئے تھے, اگر رجسٹر ہوتی وہ اس وقت تو رجسٹر سے پتہ چل جاتا کب لیے گئے, یہ ان کا کون مالک تھا, اس کے بعد پوچھا جا سکتا تھا پیسہ کہاں سے آیا. لیکن برطانیہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب ایک قانون آ رہا ہے illicit enrichment offense, کہ اب لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی ویلتھ کہاں سے آئی تھی, یہ پیسہ جو آپ نے کمپنی میں خریدا ہے جس سے مکان خرید رہے ہیں, یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس, یہ آپ کا جینیون پیسہ ہے یا منی لانڈرنگ میں پیسہ آیا ہے.
آپ نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹوں کے نام جو یہاں لندن میں فلیٹس ہیں اور ان کے جو ملکیت ہے اس کا ذکر کیا, تو یہ جو خرید و فروخت تھی یعنی نواز شریف کے بیٹوں کی, اس میں کوئی غیر قانونی بات ہے؟
یہ بات سیدھی ہے, غیر قانونی بات انگلینڈ میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں نا, اس لیے یہاں کا لا چینج ہو رہا ہے. اب جون سے لا یہاں چینج ہو رہا ہے جس میں اب آپ کو بینیفیشل اونر کے نام بتانے پڑیں گے, رجسٹر آف بینیفیشل اونر شروع ہو رہا ہے جون میں جو لوگ جو کمپنیوں کے جو بینیفیشل اونرس ہیں, جو ریئلی ٹرسٹیز نہیں ہیں, جو بینیفیشل ان کے نام دینے پڑیں گے ہر پراپرٹی, تو مسئلہ آئے گا کھل کے. اور نواز شریف کے لڑکے مانتے ہیں وہ اپنا نام دے دیں گے, لیکن مسئلہ جو نواز شریف کے لڑکوں ہیں وہ یہ ہے, سمپل بات ہے کہ بھائی پراپرٹی کب خریدی گئی, کس کے نام پہ خریدی. وہ کہتے ہیں 2006 میں خریدی, ہم نے اسٹیل مل بھی اچھا تھا خریدی, لیکن یہ اگر 1994 میں خرید گئے, وہ 16-17 سال کے تھے, تو یہ پیسہ کہاں سے آیا, یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے پاکستان, کیونکہ پاکستان کا لا اس میں زیادہ انوالو ہے, انگلینڈ کا نہیں ہے.
برطانیہ میں ماہر قانون اور کوئنس کونسل صبغت اللہ قادری, جن کا کہنا تھا کہ جلد ہی برطانیہ میں بے نام جائیدادیں ختم ہو جائیں گی اور کاغذات پر اصل مالکان کے نام لکھے جائیں گے, جس سے کالے دھن کو سفید دھن بنانے کا سدباب ہو سکے گا. پاناما لیکس میں پاکستان کی اہم سیاسی اور کاروباری شخصیات کے ناموں سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے. بالخصوص سیاسی حلقوں میں اس وقت پاناما لیکس کی وجہ سے زبردست بھونچال آیا ہوا ہے اور کئی اطراف سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. مگر پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن نہیں بلکہ نیشنل ٹاسک فورس تشکیل دی جائے. جب میں نے بیرسٹر ظفر سے وجہ جاننا چاہی تو انہوں نے کہا,
سر پوزیشن یہ ہے کہ جو پاناما اسکینڈل ہے, جو ڈاکیومینٹس پاناما کے ملے ہیں, اس سے جو انفارمیشن ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پاناما جو کمپنی ہیں وہ باہر ہیں, ان کا سارا ایویڈنس باہر ہے, جو فنڈ جس طرح گئے وہ مختلف ملکوں سے ہو کے گئے, جو آپ کے ڈاکیومینٹس ہیں اور ایسٹس ہیں وہ بھی باہر ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو تحقیقات کرنی ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. جو ڈومیسٹک کمیشن ہوتی ہے, چاہے وہ انکوائری کمیشن ہو ریٹائرڈ جج پہ بیسڈ یا وہ جوڈیشل کمیشن ہو ججز پہ بیسڈ, وہ ساری کی ساری اس کی جورسڈکشن ملک سے باہر ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی نہیں ہوتی, وہ صرف ملک کے اندر تحقیقات کر سکتا ہے. تو یہ اگر ملک کے اندر ہی تحقیقات ہوئی تو یہ تو پھر ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوگی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بے معنی ہوگی.
اگر آپ کمیشن کے حق میں نہیں ہیں تو پھر آپ کی کیا تجویز ہے؟
ہماری تجویز یہ ہے سر کہ ایک کنونشن ہے یونائیٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن, اس کے تحت جو ملک ہیں مختلف انہوں نے فیصلہ کیا, جس میں پاناما, پاکستان اور یو کے بھی سگنیٹری ہے اس کنونشن کا, کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے جہاں آف شور کمپنیز ہیں, ایسٹس مختلف ملکوں میں ہیں, سوال ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ مختلف ملکوں کے تھرو ٹریول ہو کے گئے ہیں اور تحقیقات مختلف ملکوں میں کرنے کی ضرورت ہے کرپشن کے معاملے میں, تو پھر وہ ملک آپس میں ایک دوسرے کی کوآپریشن کریں گے اور ایک انٹرنیشنل ٹاسک فورس بھی بنائیں گے. تو ہم نے سجیسٹ یہ کیا ہے کہ آپ ایک نیشنل ٹاسک فورس بنائیں ایک آرڈیننس کے ذریعے, اس کو یہ طاقت دیں, یہ پاور دیں, یہ جورسڈکشن دیں کہ وہ اپنا باقی ملکوں کے ساتھ یو این کنونشن کے تحت وہ رابطہ کر کے تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز, انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ٹیمز کے ذریعے جو معلومات حاصل کرنی ہے, جو ایویڈنس حاصل کرنا ہے, جو شہادتیں لینی ہیں, جو ڈاکیومینٹس ہیں, جو ریکارڈ ہے وہ باہر کے ملکوں سے حاصل کرے اور پھر وہ فیصلہ کرے. تو اگر اس کو یہ پاور ملے گی تو یہ تحقیق جو ہے یہ نتیجے پہ پہنچے گی, ورنہ آپ انکوائری کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اس قسم کی سچویشن میں بہت ضروری ہے کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے ایک نیشنل ٹاسک فورس کو یہ پاور دیں کہ باقی ملکوں کے ساتھ وہ ٹیمیں بنا کے تو وہ تحقیقات کرے.
پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بیرسٹر علی ظفر, جن کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے صدارتی فرمان کے ذریعے نیشنل ٹاسک فورس بنائی جائے جو اقوام متحدہ کے کنونشن برائے انسداد بدعنوانی کے تحت بیرون ملک موجود شواہد اکٹھے کرے. اور بدعنوانی کے ہی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کی فوجی قیادت نے بدعنوانی کے الزام میں 11 اعلی فوجی افسروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے. عسکری ذرائع نے 6 افسران کی برطرفی کی تصدیق کی ہے, جبکہ دوسرے 5 افسران کی برطرفی کے بارے میں عسکری ذرائع نہ تو تردید کر رہے ہیں اور نہ ہی تصدیق. اسلام آباد سے نمنگار ہارون رشید کی رپورٹ.
راولپنڈی میں فوجی ذرائع نے آج اچانک اس بات کی تصدیق کر کے بظاہر فوج کے اندر بدعنوانی کے تدارک سے متعلق ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. ماضی میں چند افسران کی برطرفیوں کے واقعات تو رونما ہوتے رہے ہیں, لیکن اتنی بڑی تعداد میں برخاست کرنے کا اعلان پہلی مرتبہ کیا گیا ہے. برطرف کیے جانے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک, میجر جنرل اعجاز شاہد, بریگیڈیئر اسد شہزاد, بریگیڈیئر عامر, بریگیڈیئر سیف اور کرنل حیدر شامل ہیں. ملازمت سے برخاست کیے جانے والے تمام افسران کا تعلق فرنٹیئر کور بلوچستان سے بتایا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جبری ریٹائر کیے جانے پر انہیں دی گئی تمام مراعات واپس لے لی گئی ہیں. برطرف شدہ افسران میں لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک اور میجر جنرل اعجاز شاہد بلوچستان میں فرنٹیئر کور کے انسپیکٹر جنرلز کے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. عبید اللہ خٹک جس زمانے میں آئی جی ایف سی تھے تو انہیں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری نے بلوچستان میں بدامنی کے مقدمے میں عدالت میں پیش نہ ہونے پر توہین عدالت میں اظہار وجوہ کا نوٹس بھی جاری کیا تھا. برطرف کیے جانے والے بریگیڈیئر رینک کے افسران کے نام اسد, حیدر, سیف اللہ اور عامر بتائے گئے ہیں. فوجی ذرائع کی جانب سے تاحال برطرف کیے گئے افسران پر عائد الزامات کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی ہے. ان افسران کی برطرفی ایک ایسے موقع پر عمل میں آئی ہے جب حال ہی میں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ مسلح افواج ملک میں ہر سطح پر احتساب کو ممکن بنانے کے لیے اقدامات کی حمایت کرے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کو ختم کیے بغیر ملک میں امن و استحکام ممکن نہیں ہو سکتا. ان کے اس بیان کے بعد سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے دبی دبی زبان میں فوج کے ادارے میں بھی احتساب کی بات کی گئی تھی. یہ برطرفیاں ایک ایسے وقت سامنے آئی ہیں جب کئی سیاستدان خصوصاً وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان پر ملک سے باہر کمپنیوں میں پیسہ لگانے کے الزامات پاناما پیپرز میں سامنے آئے تھے۔ اکثر مبصرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اقدام سے فوج نے گیند سیاستدانوں کی کورٹ میں پھینک دیا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسی تناظر میں میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ایم ضیاء الدین سے پوچھا کہ فوجی افسران کی برطرفیوں کی خبر کی اشاعت کا وقت کیا معنی رکھتا ہے؟
جب تک اس کے سورس کا نہیں پتہ چلے یہ کون کہاں سے آئی ہے خبر، کہاں نہیں آ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی لیک کی گئی ہو فار دی پرپز آف برنگنگ مور پریشر آن دی سیویلین گورنمنٹ۔ اب یہی بھی نہیں پتا کہ کب یہ پکڑے گئے، کب ان پہ کیس چلا اور کس سلسلے میں چلا، تو جب تک یہ پتہ نہ چلے تو یہ اس کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا ہے۔
تو ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ان فوجی افسران کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے، اور یہ سب واقعات پرانے ہیں، یہ نئے نہیں ہیں، اور کئی کرپشن کے واقعات پر کارروائی تو بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، مگر یہ ہے کہ اب ان کو ایک جگہ کر کے، یکجا کر کے، ایک کنسولیڈیٹڈ فگر کے طور پر سامنے لایا گیا ہے۔ تو اس میں صحافتی اداروں کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے، یعنی اس خبر کو کس طرح سے دیکھا جائے اور لوگوں کو کس طرح سے پہنچائیں یہ خبر؟
نہیں، ہونا صحیح آپ کہہ رہے ہیں، کرٹیکل ہونا چاہیے، ان کو کرٹیکل نظر سے دیکھنا چاہیے اس خبر کو، لیکن مسئلہ، ایک بہت بڑا مسئلہ اس ہمارے ملک کا یہ ہو گیا ہے کہ یہ فوج کی جو پری ڈومیننس ہے اس نے میڈیا کو بھی اپنے گرداب میں لے لیا ہے، اور میڈیا میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے میڈیا پرسنل، میڈیا ہاؤسز نہ چاہتے ہوئے بھی اس گرداب میں پھنس گئے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید خبر یہی ہے اور اسی طرح سے ٹریٹ کیا ہے اسے۔ بہت سے ایسے، زیادہ تر یہ ٹیلی ویژن چینلز کا مسئلہ ہے، اس میں غیر تجربہ کار پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ ایک فیڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، فیشن چل پڑی ہے کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے جو بھی چیز آئے اس کو وہ سمجھیں کہ بھئی کوئی قرآنی آیت ہے۔
ایم ضیاء الدین صاحب، کرپشن یا بدعنوانی کے خلاف کوئی بھی اقدام ظاہر ہے کہ قابل تعریف ہے، مگر یہ بتائیے کہ کیا اس سے، اس طرح سے کرپشن ختم ہو جائے گی، یا یہ جو برطرفیاں ہیں یہ اپنے امیج کو بہتر کرنے، اپنے تاثر کو بہتر کرنے کی یعنی کوشش دکھائی دیتی ہے؟
ہاں، یہ پلین ٹو دی گیلری ہے، یہ آج کل یعنی جس قسم سے ہمارے آئی ایس پی آر جو ہے جو پروموٹ کر رہی ہے فوج کو اور چیف آف اسٹاف کو، ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر بنا کر یہ اخبار کو دیں یا میڈیا کو دیں جسے فرنٹ پیج ٹریٹمنٹ ملے، اور جب نہ ملے کسی اخبار سے فرنٹ پیج ٹریٹمنٹ تو ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ نے کیوں نہیں کیا۔ تو یہ ہے مسئلہ جو ہے نا، فوج کا خود اپنی پروموشن کے سلسلے میں کافی وہ لگتا ہے کہ کانشیس ہو گئے ہیں، مگر میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں۔ اگر وہ کام کر رہے ہیں، اپنا صحیح کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو اپریشیشن ملے گی۔ اگر وہ کام کیے بغیر اپریشیشن چاہتے ہیں اخباروں کے، خبروں کے ذریعے، تو یہ بہت ہی غلط مجھے لگتا ہے کہ یہ اپروچ۔
لیکن یہ بتائیے کہ اس سے سیاست قیادت کے لیے کس طرح کا چیلنج بنے گا، ان کے پاس کیا راستے، کیا آپشن ہیں کہ وہ کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں؟ مثلا یہ کہ بیوروکریٹس کو برطرف کریں، بدعنوان سیاستدانوں کو بے نقاب کریں، یا مقدمے چلائیں، کیا آپشنز ہیں؟
آپشن تو کوئی نہیں ہے آج کل، تو اس وقت جو پریشر جو سیویلین گورنمنٹ پہ آ رہا ہے وہ پاناما پیپرز کے کانٹیکسٹ میں ہی آ رہا ہوگا۔ اس سے پہلے تو جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے وہ زرداری صاحب کے 5 سال جو تھے اس وقت یہ کرپشن کی باتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور ہر روز اس زمانے کے چیف جسٹس جو ہے وہ ان کو بلا لیا کرتے تھے، ان کی کوئی نہ کوئی خبر سو موٹو لے لیتے تھے۔ لیکن جب سے نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے کرپشن کی سٹوری ذرا کمی آ رہی ہیں، لیکن جب سے پاناما کے پیپر کا کیس شروع ہوا ہے اس وقت سے پریشر تو پڑا ہے، لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ فوج کا کیا تعلق کرپشن سے۔ ان کی کوئی ٹریننگ فوج کی ہے نہیں کہ کرپشن کی انویسٹیگیشنز کریں، یہ تو اپنی فوجی انسٹیٹیوشن میں ان کے کوئی سسٹمس ہوں گے، اس سسٹم کے تحت وہ کسی کو پکڑتے ہوں گے۔ لیکن اس کا اثر سیولین گورنمنٹ پہ، سیولین گورنمنٹ کے تو یعنی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے تو بہت سے ایسے یعنی ملٹیفرس قسم کے جو پریشرز ہوتے ہیں, اس پہ یہ کہنا کہ بھائی ان کے یہ قدم سے جو ہے نا جتنا فرق پڑے گا سیولین گورنمنٹ پہ کہ فوراً وہ اپنے کسی میں نے منسٹرز وغیرہ کو کرپشن کے سلسلے میں نکال دیں گے, یہ میں نے سمجھتا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا.
یہ تھے سینئر تجزیہ نگار ایم ضیاء الدین. سیربین ابھی جاری ہے.
بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان کپ ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج سندھ اور بلوچستان کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد کی قیادت میں سندھ کی ٹیم کا اس ٹورنامنٹ میں یہ پہلا میچ ہے. بلوچستان کی ٹیم پہلے میچ میں پنجاب کو 12 رن سے شکست دے چکی ہے. گزشتہ روز اسلام آباد نے اپنے کپتان مصباح الحق کی عمدہ بیٹنگ کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی. مصباح الحق نے 82 رن اسکور کیے. آج آئی پی ایل میں گجرات لائنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہو رہا ہے. گجرات لائنز کی ٹیم اب تک اپنے 3 میچز جیت کر کولکاتا نائٹ رائڈرز کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے فاسٹ بالر لسیت ملنگا کو اپنے گھٹنے کا آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں, لیکن تکلیف کی شدت کے سبب وہ جون میں انگلینڈ کے دورے میں کھیلی جانے والی ون ڈے سیریز شاید نہ کھیل سکیں. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے ایورٹن کو 4 گول سے شکست دے دی. ایورٹن کے مینیجر روبرٹو مارٹینیز نے اس شکست کو بدترین لمحہ قرار دیا جس کا سامنا بقول ان کے ایورٹن میں رہتے ہوئے کرنا پڑا ہے. مینچسٹر یونائیٹڈ نے کرسٹل پیلس کو 2 گول سے ہرایا. اسپینش لیگ میں بارسلونا نے ڈپورٹیو کو 8 گول سے شکست دے دی جس میں 4 گول لوئس سوارس کے تھے. ریال میڈرڈ نے ویلاریال کے خلاف 4 گول سے کامیابی حاصل کی. برازیل کے فٹ بالر نیمار اس سال جون میں ہونے والے کوپا امریکہ ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے, البتہ وہ ریو اولمپکس میں حصہ لیں گے. برطانیہ اور سربیا کے درمیان ڈیوس کپ کوارٹر فائنل اس سال جون میں کلے کورٹ پر کھیلا جائے گا. بلگراد میں ہونے والے اس مقابلے میں سربیا کو عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ کی خدمات حاصل ہوں گی, جبکہ دفاعی چیمپئن برطانیہ کی ٹیم میں اینڈی مرے شامل ہوں گے. پاکستان کے محمد آصف اور محمد بلال ایشین سنوکر چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. پاکستان کا الزام کہ بھارت پٹھان کوٹ حملے کو سیاسی رنگ دے رہا ہے. بلوچستان میں فوجی کارروائی کے بارے میں حقوق انسانی کی رپورٹ, آپ کی بات اور دوسرے موضوعات آنے کو ہیں. اس وقت سارا حسن سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
برطانیہ میں جائیداد چھپانے اور کالے دھن کو سفید کرنے والوں کو شناخت ظاہر کرنے کا پابند بنانے کے لیے تجاویز زیر غور ہے. پاکستان کی افواج نے بدعنوانی میں ملوث ہونے پر 11 اعلی افسران کو نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے. امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو پسپا کرنے کے لیے امریکہ اور خلیجی رہنما متحد ہیں. شام کے مرکزی علاقے ریستان میں ادویات اور خوراک پر مشتمل امدادی سامان کا ایک بڑا قافلہ پہنچا ہے جو 1,65,000 افراد کو امداد فراہم کرے گا. نیٹو کا کہنا ہے کہ بحیرہ ایجن میں جنگی جہازوں کی گشت سے ترکی سے یورپ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد کم ہوئی ہے. چین کا کہنا ہے کہ وہ مستقل خلائی اسٹیشن کے لیے سال 2018 میں اپنا مرکزی ماڈیول لانچ کرے گا. یورپی یونین نے تصدیق کی ہے کہ یونان کی معیشت کی جانب بہتری آئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سارا حسن سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ برطانیہ میں آج ملکہ کی 90ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ملکہ الزبتھ دوم کے اہل خانہ، خیر خواہوں اور سیاسی رہنماؤں نے انہیں مبارکباد کے پیغامات دیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک جشن کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے سنتے ہیں۔ یہ رپورٹ ملکہ برطانیہ کو دی جانے والی سلامی کی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
اس گن سلیوٹ کے بعد پورے برطانیہ میں ملکہ الزبتھ کی 90ویں سالگرہ کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ سورج نکلنے کے بعد جب ملکہ برطانیہ چہل قدمی کے لیے ونڈسر کاسل کے گیٹ پر پہنچی تو ملٹری بینڈ نے ان کے لیے قومی ترانہ بجایا۔ وہاں موجود لوگوں نے اپنی ملکہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور ان کی درازی عمر کے لیے دعائیں کی۔ ٹیری ہنٹ برطانوی شہری ہیں۔
میرے یہاں ہونے کی سادہ سی وجہ ہے کہ میں ان کی 90ویں سالگرہ منانا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں یہاں ان کی 100ویں سالگرہ پر بھی ہوں گا تاکہ انہیں خصوصی برتھ ڈے کارڈ دے سکوں۔
ڈونا ورنر امریکی سیاح ہیں جو برطانیہ کے دورے پر ہیں۔
وہ ایک آئیکون ہیں اور آج کے بچوں کے لیے حقیقی رول ماڈل ہیں، اور میرے خیال میں اس سب کو ان کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے اتنے سال اپنے ملک کے لیے کام کیا ہے۔ میں بھی یہاں آ کر یہی کرنا چاہتی تھی کہ ہاتھ ہلا کر تھوڑا سا پیار جتا سکوں۔
مارگریٹ کیٹل کینیڈین سیاح ہیں۔
میں یہاں آئی کیونکہ میں انہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تمام شاہی تقریبات میں آ سکوں، اور وہ کینیڈا کی کوئین ہیں اور ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے۔
اور کیتھی مارٹن آسٹریلین سیاح ہیں۔
آسٹریلیا میں میرا خاندان کہہ رہا ہے کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ اس تاریخی موقع پر یہاں موجود ہوں۔ ہمارے لیے یہ بڑی بات ہے کیونکہ یہ آخری ملکہ ہوں گی جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ عرصہ رہنے والی، اور اب تو کوئی بادشاہ آئے گا نا۔
لوگوں کے یہ تاثرات یک طرفہ نہیں، بلکہ ملکہ برطانیہ نے بھی ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو ونڈسر کاسل پہنچے اور ان کی خوشی میں شریک ہوئے۔ ادھر پارلیمنٹ میں بھی برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ملکہ برطانیہ کی زندگی بھر کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ غیر معمولی حالات میں اپنی قوم اور پوری دنیا کے لیے مضبوطی کی علامت رہی ہیں۔
ملکہ برطانیہ کی 90ویں سالگرہ کی تفصیل آپ نے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی سے سنی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت پٹھان کوٹ حملے کو سیاسی رنگ دے رہا ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ یہ بات آج اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہی۔ انہوں نے بھارت کے پہلے نیوکلیئر پاورڈ بیلسٹک میزائل کے تجربے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اسلام آباد سے نامہ نگار ارم عباسی تفصیل کے ساتھ۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت کی جانب سے سب مرین سے بلسٹک میزائل کا تجربہ ایک اہم قدم ہے اور اس کا اثر خطے کے نازک سٹریٹیجک توازن پر پڑے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خطے اور عالمی برادری کو بھارت کے اس قدم سے پریشانی لاحق ہونی چاہیے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے سب مرین سے بلسٹک میزائل کے تجربے سے پاکستان کو مطلع نہیں کیا۔ بھارتی پٹھان کوٹ حملے سے متعلق ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ بھارت اسے سیاسی رنگ دے رہا ہے، تاہم انہوں نے تحقیقات سے متعلق مزید تفصیلات نہیں دی۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام دیرینہ مسائل کے حل کے لیے بھارت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں بدامنی میں بیرونی مداخلت سے متعلق ایک سوال پر نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں پاکستان متعدد ممالک کو مطلع کر چکا ہے، اور پاکستان غیر ملکی جاسوس کی ملک میں موجودگی کا مسئلہ ہر فورم پر اٹھائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ مبینہ بھارتی جاسوس سے تفتیش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے افغانستان میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی اور کہا کہ افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کا دورہ پاکستان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ مشترکہ طور پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دورہ پاکستان کے لیے نئی تاریخ طے کرنے کے لیے سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ افغانستان نے تصدیق کی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان کی درخواست پر افغان رہنما 2-3 مئی کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان سے ہی یہ خبر بھی کہ دارالحکومت اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے کی سماعت سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے یہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجوا دیا ہے۔ جج کوثر عباس زیدی نے یہ اقدام وکیل صفائی کے ساتھ سخت کلمات کے تبادلے اور وکیل کی جانب سے خود پر عدم اعتماد کے اظہار کے بعد کیا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ۔
آج متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے کی سماعت اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں شروع ہوئی تو ملزم معظم علی کے وکیل منصور آفریدی نے کہا کہ ان کے موکل کو عدالت میں پیش کیے بغیر ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی جا رہی ہے، جو کہ نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے موکل کے طبی معائنے کے لیے ایک بورڈ تشکیل دینے کی درخواست دی گئی تھی، جسے نہ صرف عدالت نے مسترد کر دیا بلکہ صرف جیل کے ہسپتال کے ڈاکٹر کی رپورٹ کو ہی حتمی جانا، جس پر انہیں تحفظات ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کوثر عباس زیدی نے وکیل صفائی سے استفسار کیا کہ کیا وہ ان پر عدم اعتماد کرتے ہیں، جس پر منصور آفریدی کا کہنا تھا کہ وہ عدالت پر عدم اعتماد نہیں کرتے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ اب تک اس مقدمے میں ایف آئی اے کی طرف سے 6 چالان پیش کیے گئے ہیں، جنہیں عدالت نے اعتراض لگا کر مسترد کر دیا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عدالت پروسیکیوٹر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ملزم معظم علی کے وکیل منصور آفریدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایسی کوئی غیر قانونی بات نہیں کی جس کو بنیاد بنا کر مذکورہ عدالت کے جج اس مقدمے کی سماعت سے الگ ہو گئے۔
اس عدالت کو 6 مرتبہ چلان واپس لیا، میرا یہ حق بنتا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ میں پارٹ آف اس سسٹم میں ہوں، اور جو میں عدالتوں کی مثالیں بتائیں کہ ہم سب کو جو ہے انصاف مہیا کرنا ہے، میرے سائل کے ساتھ مجرم جیسا سلوک ہو رہا ہے، ان کو میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، وہاں پہ ان کو جو حشرات و پسو کاٹ رہے ہیں، ان کو جو ہے کھجلی ہو گئی ہے، ان کو زخم بن گئے ہیں، سیپٹک ہو سکتا ہے، تو آپ نے جیل کے ڈاکٹر پہ ریلائی کر لیا، وہ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوشن کیونکہ وہ جوڈیشل پہ ہے۔ میں نے کہا 344 میں یہ ہے کہ آپ آتے ہیں 14 دن کے بعد ان کی صحت دیکھتے ہیں، تو گزشتہ 2-3 ماہ سے عدالت اس چیز سے بھی محروم ہے، میں بھی محروم ہوں۔
واضح رہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے میں ایف آئی اے نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے، جبکہ اس مقدمے میں گرفتار ہونے والے 2 ملزمان محسن علی اور کاشف محمود مرکزی ملزمان میں شامل ہیں۔ ایف آئی اے کی تفتیش کے مطابق ملزم معظم علی کا کردار سہولت کار کا بتایا جاتا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جہاں ضلع کپوارہ میں کشیدگی کے بعد حالات معمول پر آ گئے ہیں، مگر ضلع کے سرحدی علاقوں میں مسلح شدت پسندوں کی سرگرمیوں کے بعد فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے، اور فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کپوارہ میں لائن آف کنٹرول کے قریب مسلح تصادم کے بعد 3 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ۔
سرحدی ضلع کپواڑہ کے لولاب علاقے میں فوج نے دعویٰ کیا کہ آج علی صبح شروع کیے گئے آپریشن میں ابھی تک 3 مسلح شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں، جن کی فوری طور پر شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ بھارت کی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل این این جوشی نے بتایا کہ خفیہ اطلاع ملتے ہی فوج کی 21 RR اور پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ کے اہلکاروں نے لولاب کے پتوشاہی گاؤں کا محاصرہ کیا، جس کے دوران مسلح شدت پسندوں نے فائرنگ کی۔ کپواڑہ کے اعلیٰ پولیس افسر اعجاز احمد کا کہنا ہے کہ 4 مسلح شدت پسندوں کے اس گروپ کا تعلق مسلح تنظیم لشکر طیبہ کے ساتھ ہے۔
تو صبح تھوڑی سی لائٹ نکلی تو اس میں ملیٹنٹ باہر آئے، انہوں نے فائرنگ ہم پر کی، تو اس میں ریٹیلیشن ہم نے کیا، جس کے نتیجے میں 3 ملیٹنٹ ابھی تک مارے گئے ہیں۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق 4 تھے، لیکن ابھی تک 3 مارے گئے ہیں، سرچ ابھی چل رہا ہے، اس طرح لگتا ہے کہ لشکر کے ہیں۔
غورطلب ہے کپواڑہ کے ہندوارہ قصبے میں 12 اپریل کو فوجی اہلکار کی ایک کمسن لڑکی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے معاملے پر پرتشدد مظاہرے ہوئے، اور مظاہرین پر فوج اور پولیس کی فائرنگ کے دوران ایک خاتون اور 4 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ ایک ہفتے تک کرفیو اور دیگر پابندیوں کے بعد ضلع میں اب حالات پرسکون ہیں، لیکن فوج کا کہنا ہے کہ پاکستانی سرحد کے قریبی علاقوں میں مسلح شدت پسند سرگرم ہو گئے ہیں۔ بھارتی فوج کی سری نگر میں تعینات 15ویں کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ایس کے دعا کا کہنا ہے کہ گھنے جنگلوں اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے ایل او سی پر دراندازی کے واقعات کو مستقل طور پر نہیں روکا جا سکتا۔
The terrain in this area is such that the infiltration does manage to take place. I will not deny that. When they last year, let's say 2015, there were more than 600 inputs of infiltration.
کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس دراندازی کی 600 سے زائد کوششوں کو ناکام بنایا گیا۔ دریاسنا پولیس کا کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں تلاشی کی ایک مہم کے دوران مسلح شدت پسندوں نے آج پولیس پر فائرنگ کی اور محاصرہ توڑ کر فرار ہو گئے۔ ان کی تلاش کے لیے بھی کئی دیہات میں تازہ تلاشی مہم شروع کی گئی ہے۔ واضح رہے گزشتہ دہائی کے دوران کشمیر میں مسلح تشدد کی سطح بہت کم ہو گئی ہے، لیکن مقامی نوجوان زیر زمین کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں، جسے سیکورٹی ایجنسیاں ایک نیا چیلنج قرار دے رہی ہیں۔ پولیس کے مطابق رواں برس کے ابتدائی 3 کے دوران مختلف تصادموں کے دوران 32 مسلح شدت پسند مارے گئے، جو 2011 کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ کشمیر میں فی الوقت 150 مسلح شدت پسند سرگرم ہیں، جن میں 85 مقامی نوجوان شامل ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب سنیے آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو آپ کی بات کے اس پروگرام میں صبر احمد کا سلام۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں سرگرم جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف آپریشنز جاری ہیں، اور حال ہی میں چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن کامیاب رہا۔ فوج اور حکومت کے لیے بھیجے گئے ہمارے سامعین کے پیغامات سے آج پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔
میرا نام احمد ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ حکومت اور فوج کو اس طرح کے گروہوں یا گروپس کا خاتمہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ ملک میں اور بھی جتنے گروہ یا گینگز ہیں ان کا بھی خاتمہ کریں، کیونکہ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں اس آپریشن سے بہت خوش ہوں، کیونکہ ایسے گروہوں کا خاتمہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔
میرا نام محمد عمر ہے، میں فوج کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جو آپریشن ہو رہا ہے فوج کے لیے، ہم لوگ فوج کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔
میں محمد آصف بات کر رہا ہوں، مظفرگڑھ تحصیل علی پور موسم محب شاہ سے، اور ضلع راجن پور جو نا ہمارے قریبی پڑتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا آپریشن جو نا فوج سے ہونا چاہیے اور مکمل ہونا چاہیے۔
تعلیمی نظام سے متعلق اپنے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے صوبہ بلوچستان سے ہمارے ایک سامع کی ریکارڈ کروائی گئی کال سنتے ہیں۔
میں حافظ محمد امین، ضلع ہرنائی۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً یہ آبادی کلی فضو 300 گرانوں پر مشتمل ہے، یعنی یہاں پر 4 پرائمری سکول ہے اور مڈل سکول کوئی بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اکثر پانچویں پڑھ کر کے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ بلوچستان کے صوبائی وزیر تعلیم، وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھے ہرنائی سے، آپ کے اپنے علاقے میں یہ حال ہے تعلیم کا، لیکن آپ آوازیں لگاتے ہیں تعلیم کا، ہم تعلیم کو بہتر کریں گے۔ اپنے علاقے میں جو بہتر نہ کر سکے، دوسرے علاقوں میں کیا بہتر کریں گے۔
پیغام تھا ان کا حکام اور بلوچستان کے وزیر تعلیم کے لیے۔ صوبہ پنجاب کے ایک رہائشی بھی ہیں جو کہ ملک میں پرائیویٹ یا غیر سرکاری تعلیمی اداروں کے ہونے کے حامی ہیں اور حکومت سے مخاطب ہیں۔
کلیم اللہ نیازی، موج، تاج خیل، ڈسٹرکٹ میاں والی۔ میں پرائیویٹ سکولوں کے مسائل کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سکولوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں میٹرک والا ایک بھی نہیں ملتا تھا، آج آپ کو میٹرک پاس سینکڑوں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں ملتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ حکومت پرائیویٹ سکولوں کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے۔
یہ تو تھے پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارے سامعین کے پیغامات۔ چلیے اب بی بی سی اردو کے نام آئے سوال کو سنتے ہیں۔
مظفر اقبال بول رہا ہوں پہاڑ پور سے۔ اگر سر بھی ان کو موبائل فون پر سننے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ طریقہ بتائیں۔
کیوں نہیں ظفر صاحب، آپ ہمارے بی بی سی اردو کے ریڈیو اور ٹی وی پروگرامز کو اپنے موبائل یعنی کہ اسمارٹ فون پر آسانی سے سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ بس بی بی سی اردو کے ویب پیج bbcurdu.com پر جائیے، جہاں پر تمام کے تمام پروگرامز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے پروگرامز کو آڈیو بوم نامی ایپ پر فری لاگ ان کر کر بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر بھی بی بی سی اردو کو سبسکرائب کر کے ہمارے ٹی وی پروگرامز اور ویڈیو رپورٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور بی بی سی اردو سے یہ پوچھا گیا اگلا سوال، شامل کرتے ہیں۔
جی، میرا نام سید ابو رحمان شاہ کلانی۔ جب ہم جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو زمین سے اپنے وقفہ کو ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے ان کے کانوں میں درد محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کان بند ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو جناب، آپ کے سوال کے جواب کے لیے ہم نے ڈاکٹر شمشیر سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حل ہے۔
جب بھی ہم اونچائی پہ جاتے ہیں، سرٹن اونچائی پہ، تو ہمارے کان بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو ہوا کا دباؤ ہے اس کی کمی ہوتی ہے، اور جو ہمارے کان کا درمیانہ حصہ ہے اس میں اس کے وہ پریشر محسوس ہوتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے کان بند ہو گئے ہیں اور جیسے ہی ہم واپس اونچائی سے نیچے آتے ہیں تو وہ پریشر جیسے ہی نارمل ہونا شروع ہوتا ہے ہمارے کان بند ہونا پھر سے شروع ہوتے ہیں. یہ اس کی خاص وجہ ہے. اگر کسی کو زکام وغیرہ ہو یا گلا خراب ہو تو ان کو اس کے اثرات زیادہ محسوس ہوتے ہیں. اس کے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ منہ میں چوئنگم لیں اور دوران سفر جب آپ ہائٹ پہ اونچائی پہ جائیں یا اونچائی سے نیچے آئیں اور چوئنگم دباتے رہیں دانتوں کے بیچ میں تو یہ بہت کم محسوس ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ منہ کو بند کر کے ناک میں انگلی رکھ کے زور سے اگر آپ کانوں سے ہوا نکالیں تو اس سے بھی یہ کافی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے.
ہمارے سامعین آئندہ ہفتے کے پروگرام کے لیے اگر چاہیں تو جنوبی پنجاب میں جاری فوجی کاروائی کے بارے میں معلومات آنکھوں دیکھا حال یا رائے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے. سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراق کے شہر ایرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-75 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
آپ کی بات میں اپنی کالز کے ذریعے ضرور شریک ہوں. حقوق انسانی کی تنظیم ایشین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے صوبہ بلوچستان میں فوجی کارروائیاں تیز کر دی ہیں جن میں عام شہری بھی نشانہ بن رہے ہیں. سرکاری حکام نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں کسی طرح کا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کی جانب سے رپورٹ گزشتہ روز جاری کی گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سن 2001 سے بلوچستان میں فوجی آپریشن کر رہی ہے جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر پہلے سے لاپتہ کیے گئے افراد کی لاشیں روزانہ کی بنیاد پر مل رہی ہیں. رپورٹ کے مطابق مقامی آبادی کی جانب سے مزاحمت کو بغاوت اور قومی سلامتی کے خلاف خطرے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تاہم بلوچستان کے وزیر داخلہ نے بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں فوجی آپریشن کے الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے.
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کے کسی کونے میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا ہے. باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں ملٹری کا استعمال کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھ کے اسٹیٹ اپنے ملٹری کو استعمال کرتی ہے, تو لہٰذا بلوچستان میں ہمیں ایسے کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ ہمیں ملٹری استعمال کرنی پڑے.
رپورٹ میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ پاکستان چین اقتصادی راداری کو حکومت فوجی آپریشن تیز کرنے کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال کر رہی ہے. رپورٹ کے مطابق بلوچ آبادی اقتصادی راداری کو اپنے آپ کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے ایک منصوبے کے طور پر دیکھ رہی ہے اور ہر سطح پر اس کی اعلانیہ مخالفت کر رہی ہے. رپورٹ کے مطابق یہ مخالفت فوجی آپریشن میں تیزی کا باعث بنی ہے. اس کے برعکس بلوچستان کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ بلوچ اقتصادی راداری کے خلاف نہیں.
دیکھیے میں قطعاً اس رپورٹ کی ہی میں سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. کون سے بلوچ ہیں, کون سے پیرامیٹر سے ان کو پتہ چل گیا ہے. ہم ابھی ریسنٹلی گوادر گئے ہیں, تمام لوگوں نے بڑا وارم ویلکم کیا ہے. سی پیک کی کامیابی کے لیے تمام بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ دعا گو ہیں اور اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ اس طرح کے ہیومن رائٹس کے جو آرگنائزیشن ہیں وہ کہاں بیٹھ کے اس طرح کی رپورٹس مرتب کرتے ہیں اور آپ لوگ پھر ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں.
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چند ماہ سے بلوچستان کے کئی اضلاع سیکورٹی فورسز کے گھیرے میں ہیں. ان کی کارروائیوں میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. ان میں ضلع بولانگ کے علاقے بھی شامل ہیں جہاں رپورٹ کے مطابق لوگوں کو نقل و حمل کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. رپورٹ کے مطابق علیحدگی پسند رہنماؤں کی تلاش میں گھر گھر کی تلاشی لی گئی ہے اور خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس رپورٹ میں ضلع کلات کے علاقے جوان میں 34 افراد کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق ان میں سے صرف 6 عسکریت پسند تھے اور باقی مارے جانے والے عام شہری تھے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سبز علی، پکار خان اور راجی محمد وارث لیڈی کی شناخت ہوئی ہے جو کہ اپنے دیگر رشتے داروں اور مال مویشی کے ہمراہ مونگی چرا رہے تھے. میر سرفراز بگٹی کا ان تمام الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہنا تھا.
میں اس رپورٹ کی بھی سختی سے تردید کرتا ہوں. بالکل مسکرینٹس تھے اور انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں. کوئی کسی کو لائن پہ کھڑا کر کے سیکورٹی فورسز اتنی ایررسپانسیبل نہیں ہو سکتی.
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی جوہان، مستونگ، اسپلنجی اور دیگر علاقوں میں عام شہریوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کئی سال سے بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی معمول کی کارروائی ہے کہ وہ لوگوں کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بھاری مقدار میں اسلحہ بھی پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلحہ ان لوگوں سے برامد کیا گیا لیکن ان لوگوں کو کبھی بھی عدالتوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. رپورٹ میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ آپریشنوں میں گھروں کو بھی جلایا جا رہا ہے. وزیر داخلہ نے اس الزام کو بھی بے بنیاد قرار دیا.
سیکورٹی فورسز کسی کا گھر نہیں جلاتی. البتہ مسکرینٹس کی طرف سے ہمارے سپیکر صاحب جو اس وقت میر عبد القدوس بزن جو ان کے گھر کو بی ایل ایف میں جو رو پنڈر لشکر ہے انہوں نے جلایا تھا.
رپورٹ میں پنجگور قلعہ کے پل آباد میں ایک گھر کے اندر نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں خواتین بھی شامل تھیں. رپورٹ میں بلوچ ریپبلکن پارٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کو سرکار کے عامی افراد نے اس بنیاد پر مارا کہ ان کا تعلق ایک علیحدگی پسند جماعت سے تھا. رپورٹ میں ڈیرہ بگٹی اور دیگر علاقوں میں بھی عام شہریوں کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تاہم سرکاری حکام نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اردو غزل گائکی میں ایک معتبر نام پاکستانی گلوکارہ اقبال بانو کا رہا ہے. ان کی گائی ہوئی فیض کی نظم ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اب بھی سننے والوں کے دل گرماتی ہے. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ نظم گائی تو 50,000 کے مجمع نے نہ صرف کھڑے ہو کر انہیں داد دی تھی بلکہ ان کے سر میں سر بھی ملایا تھا. اقبال بانو کی 7ویں برسی پر انہیں یاد کر رہے ہیں بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی ریحان فضل. یہ رپورٹ اقبال بانو کی آواز سے شروع ہوتی ہے.
اپنی محبت کے افسانے کب تک راز بناؤ گے، رسوائی سے ڈرنے والوں، رسوائی سے ڈرنے والوں، بات تم ہی ہے نا.
یوں تو فیض احمد فیض کو کئی گائکوں نے گایا ہے لیکن ان کی غزلوں کو امر کرنے کا شریع جتنا اقبال بانو کو جاتا ہے اتنا شاید کسی کو نہیں.
شام فراق اب نہ پوچھ آئی اور آکے.
1985 میں جنرل ضیاء الحق کے شاسن کے دوران پاکستان میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر فیض احمد فیض کی رچناؤں پر اگھوشت پرتیبندھ لگا ہوا تھا. فیض کے جنم دن پر لاہور آرٹ کاؤنسل کے الحمرا آڈیٹوریم میں ایک سماروہ آیوجت کیا گیا تھا. سلک کی ساڑی پہنے اقبال بانو اس دن ایک شیرنی کی طرح گرجی تھی. لوگوں کی بھیڑ اتنی تھی کہ ہال کے دروازے کھول دیے گئے تھے، باہر سڑکوں پر بھی لوگ کھڑے تھے. پاکستان کی نامی گائیکا ٹینا سانی ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھیں جو اس دن اس ہال میں موجود تھے جب اقبال بانو کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے گایا تھا.
ماحول بھی ایسا ہی تھا، ملک میں بھی ماحول ایسا تھا کہ جس میں کے لوگ خاص تھے، پریشان بھی تھے. مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے یہ شروع کیا ہے تو ہال میں جس قسم کا شور پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتیاں بھی بند کر دی اس ہال کی، تھنکنگ دیٹ پیپل ول سٹاپ اینڈ نو بڈی سٹاپ، شی ڈیڈنٹ سٹاپ، شی وینٹ آن سنگنگ اینڈ دین دے ٹرن لائٹس آن اگین. آئی کانٹ ڈسکرائب اٹ. آئی ایم گلیڈ کہ میں تھی اس دن.
उस हॉल में कि जब मैंने पहली दफा उनको ये गाते सुनाए है और लोगों को पागल होते देखा है।
सब ताज उछाले
इस गीत को गाने की सजा इकबाल बानो को ये मिली कि उन पर भी पाकिस्तानी टेलीविजन और रेडियो पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनके गाने के टेप काले बाजार में बिकने लगे। सरकारी प्रतिबंध के बावजूद वो लोगों के घरों में खास महफिलों में भाग लिया करती थी और कहा जाता है कि कई बार राष्ट्रपति जिया के जनरल सादे कपड़ों में आकर इकबाल बानो के गायन का आनंद उठाया करते थे।
नजर से पी रहा हूँ ये समां बदल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहें कहीं रात ढल न जाए, न झुकाओ।
1935 में दिल्ली में जन्मी इकबाल बानो का बचपन रोहतक में बीता था। उन्होंने संगीत सीखा था दिल्ली घराने के उस्ताद चांद खां से। 1952 में वो 17 साल की उम्र में पाकिस्तान चली गई, जहां उनकी एक जमींदार घराने में शादी हो गई। लेकिन दिल्ली का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दिल्ली घराने के खलीफा इकबाल अहमद कहते हैं,
हम बाजी बुलाते थे उनको। उन्होंने हमारे नाना से संगीत सीखा। जब भी वो भारत आती थी हमारे यहाँ ही रुकती थी। जब भी वो शाम को बोर हो जाती मुझसे कहती कि मुझे दिल्ली घुमाने ले चलो। मेरे पास उन दिनों पुरानी फिएट कार हुआ करती थी और मुझे उन्हें उस पर बिठाने में शर्माया करती थी, लेकिन वो हंसकर कहा करती थी दिल बड़ा होना चाहिए।
मशहूर शास्त्रीय गायिका शांति हीरानंद की उनसे मुलाकात लाहौर में हुई थी।
वो बड़ी अच्छी औरत थी, मतलब कि कोई घमंड नहीं कुछ नहीं, और अच्छे से तपाक से मिलती थी, अच्छी तहजीब थी उनकी। पर एक बात का उनको बहुत अफसोस था, वो ये था, वो कहने लगी कि जब हमारी शादी हो गई यहाँ पाकिस्तान में और हम गाना गाते थे तो लोग कहते थे कि ये गाना गाती हैं, इनकी लड़कियों की शादियां नहीं होंगी। तो जब मुझे सीखना होता था तो मैं मुल्तान चली जाया करती थी अपने पुराने घर में और वहाँ बुला के खान साहब को और सीखती थी।
इफ्त की नई मंजिल को चला तू बाहें डाली के बाहों में दिल तो
इकबाल बानो जब मंच पर आकर अपने नियंत्रित हास अंदाज में गाना शुरू करती थी तो दुनिया जैसे रुक जाया करती थी। उनको इस दुनिया से गए 7 साल होने को हैं, लेकिन उनके संगीत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। फैज का एक शेर याद आता है, वीरा है मैं कदा हमो सागर उदास है, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के।
कब तक दिल की खैर मनाए।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
इस हैरत नाहिद की हरतान है दीपक शोला सला पक जाए है आवाज तो देखो। अगर आप इकबाल बानो के बारे में रेहान फजल का फीचर पढ़ना चाहें तो आएं bbcurdu.com पर, जहां आपको ताज़ा तरीन खबरें भी मिलेंगी। आज का सैरबीन ख़त्म हुआ। प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर एमन अख्वाजा, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे निक जोन्स और इस्लामाबाद में खुर्रम उबैद। सैरबीन की टीम और उमर आफरीदी की तरफ से खुदा हाफिज। आखिर में सारा हसन से खबरों का खुलासा।
برطانیہ میں جائیداد چھپانے اور کالے دھن کو سفید کرنے والوں کو شناخت ظاہر کرنے کا پابند بنانے کے لیے تجاویز زیر غور ہیں۔ پاکستان کی افواج نے بدعنوانی میں ملوث ہونے پر 11 افسران کو نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو پسپا کرنے کے لیے امریکہ اور خلیجی ممالک متحد ہیں۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ بحیرہ ایجن میں جنگی جہازوں کی گشت سے ترکی سے یورپ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ فضائی آلودگی کے اسکینڈل کے بعد کار خاص کمپنی واکس ویگن ہزاروں امریکی صارفین سے گاڑیاں واپس لینے یا معاوضہ ادا کرنے پر رضامند ہو گئی ہے. بنگلہ دیش میں ملاحوں کی غیر معینہ مدت کی ہڑتال کے باعث ملک کے دریاؤں میں ٹریفک جیم ہو گیا ہے. ملکہ برطانیہ 90 برس کی ہو گئی ہے اور سالگرہ کے سلسلے میں تقریبات پورے ملک میں جاری ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.